الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تو وقت اتنا ہو چکا ہے، اچھی بات تو یہ ہے کہ میں تو جب تندرست تھا جب بھی اتنی رات تک جاگنے کا عادی نہیں ہوں، اور میں چونکہ کوئی پیشہ ور وائز تو ہوں نہیں، وائز ہی رات بھر جاگتے ہیں، میرا کام پڑھانا ہو گیا اللہ کی تقدیر میں تفریح سے، اور اب آج کل تو بیمار ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ اب 12 بجے میرے تو تقریر کرنے کا وقت ہی نہیں، تمام دن یا دن بھر کے بعد اس وقت کوئی تقریر کرنے کا وقت ہی نہیں، مگر چونکہ آپ حضرات اتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اس لیے کچھ تھوڑا عرض کیے دیتا ہوں. میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، تو اس حدیث کے پہ تو بات کو کروں گا. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پہلے آپ کو پڑھ کے اور اس کا تھوڑا سا مقصد سمجھا دوں، اس کے بعد آپ کو فقہ حنفی کے بارے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا خود جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہر مسلمانوں کے ہر بڑے گروہ میں سے تھوڑے لوگ نکلیں، طائفتن تھوڑا ایک گروہ نکلے اور وہ دین میں فقہ حاصل کرے، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور لوٹ کر سمجھ حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ہر مسلمان پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ تمام تفصیلی احکام اسلام کے جانے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بڑے گروہ میں سے چھوٹا ایک گروہ نکلے اور وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کی رہنمائی کرے. تو یہی کرتے ہیں مقلدین، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ائمہ کے ماننے والے یہی کرتے ہیں کہ ائمہ نے فقہ میں مہارت حاصل کی اور ہم ان کی فقہ سے فائدے اٹھاتے ہیں. تو غیر مقلدین جو ہیں وہ ائمہ کے قائل نہیں ہے، وہ تو میں ابھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا قائل ہے، مگر بات صورت تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی کہ ہم بھی، تو قرآن و حدیث تو اصل ہے، قرآن و حدیث تو سارے اسلام کی بنیادی قرآن و حدیث پر ہے. سوال یہ ہے کہ اس قرآن و حدیث کی تشریح کون کرے گا، اور پھر قرآن و حدیث میں جو مسائل نہیں ہیں ان مسائل کو کیسے سمجھا جائے گا، سوال اس کا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث کا جملہ تھا، من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، فقیہ بنا دیتا ہے. تو جو فقیہ ہوتا ہے یعنی فقہ کے مسائل سمجھتا ہے، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، جس سے اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے اسے فقیہ بنا دیتا ہے، مفتی بنا دیتا ہے، فقیہ بنا دیتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو دین کی سمجھ حاصل ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا مل جانا ہے، یہ تو بخاری کی حدیث ہے. اس اعتبار سے دین کی فقاہت جو ہے وہی ہے دین کے سمجھنے کے لیے ضروری، اور خود حضور نے فرما بھی دیا تمام سب کتابوں میں، تقریباً میرے خیال سے ہر حدیث کتاب میں سے ہمیں ہے کہ حضور نے حدیثوں کے جمع کرنے کو، یاد رکھنے کو بہت فضیلت بتائی. فرمانا اللہ وجہ رحیم سمیا مقال تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری حدیثیں سنے اور ان کو یاد کر لے. تو حدیثوں کو یاد کرنا، سن کر کے یاد کر لینے کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یہ بہت فضیلت کی بات ہے. مگر اس کے ساتھ فرماتے ہیں، یہ سبھی بخاری مسلم سبھی میں فرمایا کہ مگر بات ایک ہے کہ تم یاد کر کے کیا کرنا کہ دوسروں کو یہ حدیث سنا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم حدیثیں جا کے سناؤ گے حدیث کا مطلب وہ زیادہ سمجھ لیں گے. تم نے تو حدیث کو یاد کیا تھا, تم سے زیادہ سمجھنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو تم حدیثیں سناؤ گے. حدیث کے سمجھنے والے وہ ہوں گے جنہیں تم حدیثیں پہنچاؤ گے, اور یاد کرنے والے تم ہوگے. کیا مطلب تھا؟ یہی بتانا تھا کہ اللہ کے رسول کا اشارہ تھا کہ سارے صحابہ کرام تو مجتہد نہیں ہیں, بلکہ ان میں تو کچھ مجتہد بھی ہیں, کچھ حافظ حدیث ہیں, اور اس کے بعد اور لوگ ایسے آئیں گے کہ جو مجتہد ہوں گے, حدیثوں سے ان کا مغز سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. تم حدیثوں ان تک پہنچا دینا تاکہ وہ دین کے مسائل اسے نکال لیں. یہ تو خود حضور نے حدیثوں فرما دیا تھا. تو اس اعتبار سے یہ ائمہ جو تھے انہوں نے ان احادیث کا خلاصہ نکالا, اور جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. تو اب اس میں قیاس کی ایک صورت ہوتی ہے, یعنی جو جیسے ان لوگوں نے قیاس کو اس میں نہیں رکھا, اس لیے کہ مقلدین قیاس کے سخت مخالف ہیں. تو میں آپ کو پہلے سمجھا دوں ایک مثال کہ قیاس ہے کیا, یعنی کیا کیسے قیاس. تو وہ تو علمی بیٹھے ہیں, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. مسلم دیکھیے کہ گھروں میں بہت سے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اب اس میں چھپکلی بھی ہے, اس میں اور چلچرتا بھی ہے, اور تمام ہے, اور چوہا بلی چٹر, یہ تمام بہت سے جانور رہتے ہیں گھروں میں آتے جاتے ہیں. ان کا جھوٹا کیا ہوگا؟ یہ اگر کسی چیز میں منہ ڈال دیں تو اس سے جھوٹے کا کیا حکم ہوگا؟ ایک مسئلہ ہے, ضرورت تو ہے. اللہ کے پیارے رسول نے بلی کا ایک حکم بتا دیا ہے, اور کسی چیز کا نہیں بتایا. فرمایا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے طوافات علیکم والطوافین, بلی تمہارے پاس آنے جانے والی ہے, ہر وقت گھر میں جدھر سے چاہتی ہے گھس کے آ جاتی ہے. اس لیے کہ بلی تو ذرا سا بھی سوراخ میں لگ گھس کے آ جاتی ہے, تو ہر وقت گھر میں آتی جاتی ہے. اس وجہ سے بلی کا جھوٹا پاک, یہ فرما دیا. تو حالانکہ بلی کا جھوٹا قاعدہ شریعت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا ناپاک. کیوں؟ کہ جس کا گوشت حرام ہوتا ہے اس کا جھوٹا ہوتا ہے ناپاک, جو مردار کھاتا ہے اس کا جھوٹا ہوتا ہے ناپاک. تو کتا ہے, شیر ہے, بھیڑیا ہے, سب کا جھوٹا ناپاک ہے, کیونکہ وہ خود درندہ ہے اور درندے کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو بلی بھی درندہ ہے, یہ سب چڑیا اور مرغی سب کھا جاتی ہے, مردہ بھی کھا جاتی ہے, تو اس کا جھوٹا ہوتا ہے ناپاک. مگر اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے, اس لیے کہ یہ ہر وقت آتی جاتی ہے. یہ حدیث ہے. تو اب ہمارے ائمہ نے کیا کیا, ہمارے امام اعظم نے کیا کیا, مطلب تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ کے رسول نے اس کے پاک ہونے کی ایک علت بتائی ہے. علت یہ ہے کہ یہ ہر وقت گھر میں آ جاتی ہے, اس سے چیزوں کو چھپانا دشوار ہے. اگر مسلمانوں کو یہ سہولت نہیں دی جائے گی تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے, کہ بلی سے ہر وقت ہر چیز کو چھپا کے رکھنا مشکل ہے. وہ جدھر سے چاہتی ہے گھسی آتی ہے, منہ ڈال دیتی ہے, اگر سب ناپاک ہوگا تو دن بھر ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی. تو اللہ کے رسول نے آسانی کی وجہ سے یہ علت بتائی کہ چونکہ یہ ہر وقت آتی جاتی ہے, اس وجہ سے اس کا جوتا پاک ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بس یہی قیاس ہے کہ جس چیز میں یہ علت مل جائے کہ وہ ہر وقت آتی جاتی ہے, اس کا جوتا پاک ہو جائے گا. تو لہٰذا اب چوہا بھی ہر وقت آتا جاتا ہے, گھس جاتا ہے, اس کا جوتا بھی پاک ہو جائے گا. چھپکلی ہر وقت آ جاتی ہے, اس کا جوتا بھی پاک ہو جائے گا. جو چیزیں ناپاک تھیں ان کا جوتا اس لیے پاک ہو گیا کہ وہ ہر وقت گھر میں آتی جاتی, اور جو گھر میں ہر وقت نہیں آتی جاتی اس کا نہیں ہوگا. شیر تو آتا نہیں ہے, بھیڑیا آتا نہیں ہے, چیتا آتا نہیں ہے, اور کتا بھی اتنا زیادہ آتا نہیں ہے. تو ان چیزوں کا جوتا تو پاک نہیں ہوگا, مگر گھروں میں جو دراتے سوراخوں سے جن سے چیزوں کو, کھانے پینے کی چیزوں, برتنوں کو چھپانا دشوار ہے, ان سب چیزوں کے لیے یہ سہولت مل گئی. تو یہ ہے قیاس کہ ایک علت اللہ کے رسول نے بتا دی, یہ علت جن جن چیزوں میں ملے گی ان سب جگہ یہی حکم ہو جائے گا. اگرچہ حدیثوں میں حکم نہیں تھا, حدیثوں میں تو بلی کا حکم تھا. تو اب بلی کے حکم میں ساری چیزیں آ گئیں, وہ جتنی چیزیں گھروں میں گھس جاتی ہیں سب کا جوتا پاک ہو جائے گا. اس قسم کے فقہ میں فقیہ جو ہے حدیث میں ایک علت نکالتے ہیں کہ اس وجہ کیا ہے, حکم کیوں دیا ہے اللہ کے رسول نے, یہ وجہ جہاں جہاں ملے گی یہی حکم ہو جائے گا. اس کو قیاس کہتے ہیں. تو قیاس کی تعلیم خود حضور نے دی, ابھی آپ نے پہلے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے اشارہ بھی کر دیا. جب حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے قاضی بنا کر بھیجا ہے, تو حضور نے جب ان سے پوچھا
کہ کیسا تقریر تم کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ تقریر بکتاب اللہ، کتاب اللہ پہ فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا فیضم تجیب، اگر اس میں نہ ملے تب کیا بات معلوم ہے؟ معلوم ہوتا ہے بعض مسئلے کتاب اللہ میں نہیں ملیں گے. یہ حضور نے ان سے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ، اگر سب مسئلے کتاب اللہ میں مل جاتے تو یہ حضور کیوں پوچھتے کہ اگر کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تب کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اب بھی سنت رسول اللہ، تو اگر کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو سنت رسول اللہ پہ عمل کر کے اس کا فیصلہ کر دوں گا. حضور نے فرمایا فیضم تجیب کی سنت اللہ، سنت رسول اللہ، اگر اس میں بھی نہیں ملے گا تب کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اجتہد برائی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. یہی اجتہاد کا مطلب کہ قرآن و حدیث سے تلاش کر کے اس میں کہیں حکم ملے گا اس کی علت دیکھوں گا، اور علت دیکھ کے بہت سے مسئلوں میں وہی حکم لگا دوں گا. یہی اجتہاد تھا. اب انہوں نے کہہ دیا میں اجتہاد کروں گا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ تم اجتہاد کرو گے تو امت کو گمراہ کر دو گے، یہ تو نہیں فرمایا. فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لہذا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اجتہاد کر کے مسائل بیان کر دے گا. تو اللہ کے رسول نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں جسے قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں، یہ میرا قاصد یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے مسئلے نکال لے گا، اجتہاد کر لے گا. تو کئی باتیں معلوم ہو گئیں، یہ تو معلوم ہو گیا کہ اجتہاد کرنا اللہ کے رسول کو پسندیدہ ہے اور حضور دعا کرنا ہے، یہ معلوم ہو گیا. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر حکم کتاب اللہ میں ملنا ضروری نہیں ہے، ہر حکم سنت رسول اللہ میں ہر آدمی کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے. اگر مل جاتا تو حضور یہ نہیں پوچھتے کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو کیا کرو گے، سنت رسول اللہ میں نہیں ملو گے تو کیا کرو گے. معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث اصول ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں، اس میں ہر ہر مسئلہ نہیں ملا کرتا ہے، وہ قاعدے اور قانون ہیں، اس قانون کے تحت اور بھی بہت سے مسائل نکالے جاتے ہیں، اسی کو فقہ کہتے ہیں. تو گویا فقہ تمام انسانی ضرورت کے تمام مسائل کے احکام جو ہیں وہ فقہ میں ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے اصول اور قاعدے اور ضابطے ہیں، ان قاعدوں سے مسائل نکالے جاتے ہیں. تو یہ ہے فقہ. جو اب اس میں فقہ بہت ہی ہے، مگر امام اعظم کی شخصیت تو عجیب ہے. آپ نے ابھی سنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا سارے انسان فقہ کے معاملے میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں. عیال کے معنی دست نگر، محتاج ہیں. تو جیسے ہمارے حکم عیال ہیں تو بیوی بچے جو ہمارے اوپر جن کا دار و مدار ہے، تو جن کے گزر بسر ماں باپ پر ہوتا ہے وہ عیال ہے. تو فرمایا کہ سارے انسان ابو حنیفہ کے محتاج ہیں فقہ میں، جیسے امام شافعی فرماتے ہیں. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ امام اعظم کے زندگی میں ہی محتاج تھی، نہیں اب بھی محتاج ہیں. آپ دیکھیے کمال کی بات ہے، اس کو یاد رکھیے کہ بہت جگہ کام آئے گی. امام شافعی خود بڑے پائے کے امام ہے، دوسرے نمبر پر امام اعظم کے بعد امام شافعی کا مرتبہ ہے. انہی کے سب سے زیادہ دنیا میں ماننے والے امام اعظم کے ہیں، حنفی سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد شافعی بھی ہیں. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قبر و ابی حنیفہ پھر یاقن حل المشکلات. ابو حنیفہ کی قبر جو ہے وہ مشکلوں کے حل کرنے کے لیے اکسیر کا کام کرتی ہے. جب میرے اوپر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو امام اعظم کے قبر پر آ کر مراقبہ کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آج تک امام اعظم مشکلات کو حل فرماتے، امام صاحب شافعی فرماتے ہیں پھر یاقن حل المشکلات، وہ تو مشکلوں کو حل کرنے کے لیے اکسیر کا کام ہے قبر ابو حنیفہ. تو کیا اب بھی ان کے قبر سے بھی لوگ وہ تریات کا کام کر رہی ہے؟ تو یہ ہے امام اعظم. تو اس لیے اب آپ دیکھیے کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال لینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور تمام قرآن و حدیث کو جمع کر لینا بھی ہر ایک کے قابو سے باہر ہے، اور پھر قرآن و حدیث میں سارے مسائل موجود بھی نہیں ہیں بلکہ قانون ہیں. تو اب ہمیں انسانی ضرورت کے لیے جتنے ضروریات پیش آئیں گے ان سب کے حکم معلوم ہونا چاہیے. سینکڑوں مسئلے پیش آئیں گے، ان سب کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے. قرآن و حدیث میں سینکڑوں مسئلے ایسے ہیں جن کا ہمیں بھی نہیں ملتا ہے، اور عوام کو کیا ملے گا؟ ہمیں بھی نہیں ملتا ہے. تو اب وہ امام اعظم کی نظر تھی، ان ائمہ کی نظریں تھی، کہ انہوں نے اسی قرآن و حدیث سے تمام مسائل نکال نکال کر اور ہزاروں لاکھوں مسائل لکھ دیے اور اتنی کتابیں جمع کر دی کہ زندگی کا ہر مسئلہ اپنے مل جاتا ہے. ہمارے پاس آپ فتوے لے کر آتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, انہیں کتابوں میں تلاش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لکھا امام صاحب نے, یہ لکھا امام یوسف نے, انہیں کتابوں سے مطلب. تو آج جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ انہیں امام اعظم کی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی جماعت کی کتابوں میں مطلب نکل مل جاتے ہیں, وہیں صحیح بات لکھ کر ہم دے دیتے ہیں. تو یہی ہمارا کام ہی ہے. تو اس اعتبار سے ہم فقہ حنفی کا نفاذ چاہتے ہیں کہ وہ تمام انسانی ضرورت کے لیے کفیل ہے اور تمام انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ضامن ہے. اس میں اتنا خزانہ ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. باقی رہ گیا کہ اگر یہ نہ مانا جائے تو اور دو مطالبے ہیں, ایک تو ہے فقہ جعفری کا مطالبہ اور ایک ہے غیر مقلدین کا یعنی نجدیوں کا. یہاں کے غیر مقلد تو نجدیوں کی شے کے اوپر پوچھتے ہیں, تو وہ وہاں سے پریشر ڈالتے ہیں ریاست کے اوپر کہ ہمارا کھاتے ہماری بولو, ہے نا, اس لیے کہ وہ امداد دیتے ہیں. تو یہ یہاں کے غیر مقلدوں کی تائید کرتے ہیں, ساری بات تو یہ ہے. مگر ان غیر مقلدوں کا ہاتھ آپ اگر سنیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ تو آپ نے سن لیا. جتنے غیر مقلد ہیں جو رفع دین کرتے ہیں آمین زور سے پڑھتے ہیں سب, اچھا ان سے ذرا پوچھو کہ جب تم حدیث جانتے ہو ہمیں حدیث دکھا دو گے, بتاؤ کہاں ہے, ہم حدیث دکھاتے ہیں بخاری رکھتے ہیں اس میں نکال کے دکھا دو کہاں پر ہے آمین زور سے کہنے, کوئی نہیں دکھا پتا کیوں, کہ تو ہمارا مولوی نے کہا ہے. ابھی تو تو اپنے مولوی کی مان لیتا, ہم امام اعظم کی کیوں نہ مانے, یہ عجیب بات ہے. تو ان جاہل مولویوں کی تو مان لیتے ہو, امام اعظم کی ماننے کو منع کرتے ہو. تو اب ان مولویوں کی ماننے کا نتیجہ دیکھیے, بریلی شریف میں ایک مجموعہ الحمد للہ کے مفتی اعظم نے میری دستار بندی کی تھی اسی مناظرے کی بنا پر, ایک مناظرہ ہوا تھا غیر مقلد سے, اسی مفتی اعظم صلی اللہ نے دستار بندی کی. تو وہ غیر مقلد آ گئے تھے گاؤں میں, ایک قطبہ تھا فیصل اس میں آ گئے, انہوں نے گزاریات کی. تو مفتی اعظم صلی اللہ نے مجھے بھیجے وہاں کے لوگ, آئے تم جاؤ. خیر میں گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ صاحب وہاں غیر مقلد یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, ایسے کہہ رہے ہیں, مگر یہاں جو مولوی ہیں ان کے وہ ان سے آپ تین باتیں پہلے ان کی پوچھ لیجیے گا. ان پبلک نے سنیوں نے بتا دیا کہ بات کو اور باتیں تو بات کو آئیں گی, مگر ان کی اپنے کام جو ہیں وہ تین ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بڑے بھیج کے, وہ ان سے پوچھ لیجیے. انہوں نے کہا کیا بولے صاحب, وہ مولوی جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سن لیتے ہیں, تو جب آئے تو ان سے آپ اس کا ضرور پوچھ لیجیے گا. انہوں نے کہا اور بولے دوسرا کام یہ ہے کہ وہ مسجد میں جمعے کو بیٹھ کے اذان سنواتا ہے, مسجد کے اندر باقاعدہ اذان سنواتا ہے, بال پھیلاتا سب کچھ کرتا ہے. اور بولے تیسری بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں سویا ہوا تھا, قرآن کو زمین پہ رکھ کے تکیے کی جگہ اس پر رکھ لیا تھا اور سو رہا تھا. یہ تین کام اس مولوی کے ہم نے خود دیکھے ہیں, یہ کرتا ہے. تو پہلے تو یہ پوچھئے گا, باقی آپ کو جو مناظرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ آیا میرے پاس. میں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے, وہ تو گفتگو بات, یہ تین باتیں تمہارے یہاں شہر کے لوگ بتا رہے ہیں کہاں تک صحیح. تو کہنے لگا میں تو کہتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر کے کتاب کرنا سننا تھا, میں مانتا ہوں. میں نے کہا کیا دلیل ہے, ہمیں تو معلوم تھا کیا کہے گا. وہ بولا کہ حضور نے فرمایا ایک پورا خانے میں حضور ایک مرتبہ تکلیف لے گئے تھے اور وہاں ہو کر بالا قائم حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا. یہ حدیث ہے کہ ایک کوڑا خانہ, سبات قومن کا لفظ ہے وہاں, کہ کوڑا خانہ تھا تو میلا پڑنے ڈالا جاتا تھا وہاں, حضور کو ضرورت تھی تو وہاں جا کر کے درختوں کے ادھر کونے میں کھڑے ہو کر کے حضور نے کھڑے سے پیشاب کر لیا تھا. تو میں نے کہا اچھا یہ تم حدیث سنا رہے ہو مگر تم اور نہیں جانتے ہو, ام المومنین نے تمہیں جھوٹا کہا ہے. کہتا کہا میں نے حدیث نکال کے دکھائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا, بیا میں حدیث ہے, فرمایا کہ تم سے جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تھا فوت کر رابن وہ جھوٹا ہے. دیکھیے حدیث ہے تو جھوٹا ہے. عائشہ صدیقہ کہتے ہیں تو جھوٹا, اب بتا کے کیا کرے گا, ایک حدیث وہ بھی ہے ایک حدیث یہ بھی ہے, اب تو ہمیں بتا کے تو کیا کرے گا. سب چپ. تمہیں کہا یہی ہے تمہاری بے وقوفی کی بات, تم نے نہیں سمجھا کہ وہاں تھا میلا خانہ, میلا خانے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس وجہ سے مجبوری کو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا تھا, وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. بس حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس مجبوری سے کوئی دلیل پکڑ کے کہیں تمہیں سنانے لگے تمہارا جیسا آدمی تو کہنا تو جھوٹا ہے, یہ عائشہ کہہ گئی تھی, تو لہٰذا تو ہے جھوٹا. تو کہا حدیث حدیث, میں نے کہا اچھا بھائی تم, میں تجھے بتا دوں کہ تم اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہو وہ تم تو چودھری, مگر میں تمہیں آج بجے بتا دیتا ہوں کہ تم اہل حدیث کیوں ہو. اس وجہ سے اہل حدیث نہیں ہو کہ تم حدیث پر عمل کرتے ہو, حدیث پر عمل کرنا تمہارا بھی معلوم ہو گیا. تم اس وجہ سے اہل حدیث ہو کہ حدیث میں تمہارا تذکرہ ہے, اللہ کے رسول نے تمہارا ذکر حدیث میں کیا ہے. تو ترمذی میں حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا تو میں نے پڑھ کے سنا دی,
تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی قوم آئے گی تمہارے سامنے سفہاء الاحلام حدثاء الاسنان، وہ بے وقوف ہوں گے اور بچوں کی سی باتیں کریں گے. تو میں نے کہا کیونکہ حدیث میں تمہیں کہا ہے بے وقوف، تم وہی لوگ ہو، اس وجہ سے اہل حدیث ہو کہ حدیث میں تمہارا تذکرہ آیا ہے، تمہیں اللہ کے رسول نے بے وقوف کہا ہے تو تم اس لیے یہ بے وقوف کی باتیں کر رہے ہو. اچھا تو خیر، تو میں نے کہا اس کو چھوڑا، دوسری بات یہ کہا تھا کہ حجامت بنوانے، کہتا یہی صحیح بناتا ہوں حجامت. میں نے کہا بھائی تو مسجد کو گندا کرتے ہو، وہاں ناخن اور بال مسجد میں ڈالتے ہو، کتنی بری بات ہے. کہتا ہے کیا کی بات ہے. میں نے کہا بھائی تم نے حدیث سنی ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کلام الدنیا فی المسجد، مسجد میں دنیا کی بات چیت کرنا وہ نیکیوں کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کرتی ہے. تو جب بات چیت کرنے پر نیکیاں اس طرح برباد ہوتی ہیں تو اسی سے سمجھ لو کہ مسجدوں کو کتنا صاف ستھرا رکھا جائے گا. تو برجستہ کہتا ہے اس میں بات کرنے کی ممانعت ہے، ہجامت بنانے کی ممانعت ہے حدیث میں. میں کہا اب پھر وہی بات آ گئی بھائی، حدیث میں تمہیں تو بے وقوف فرمایا اردو میں. اچھا اب تو بتا مجھے. میں کہا دیکھ قرآن تو پڑھ رہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماں باپ کے لیے لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کہنا. جوتا مارنے کی ممانعت قرآن میں کہیں نہیں آئی. تو کہے گا کہ خالی اف نہیں کہوں گا، جوتا مارا کروں گا، اس لیے قرآن میں منع تو آیا نہیں. جیسے جب بات کرنا منع ہے تو اس میں کوئی گندگی نہیں تھی، تو گندگی پھیلانا تو بطریقہ اولا منع ہو گیا. عقل ہوگی تو سمجھ جاؤ گے. اور بے وقوف اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ کہ جب حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو ایسی ایسی دلیل لاتے ہیں. اور خیر تیسرے مسئلے کو اس نے کہا کہ وہ کبھی اتفاق ہوا ہوگا مگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں، کبھی قرآن کو نہیں رکھتا ہوں، انہوں نے کبھی دیکھا ہوں میں بات ہوئے میں ایسا کرتا نہیں. سب تو بات پھر بہت سے مسئلوں کو آتی ہے. تو میں یہ کرا یہ حدیث سے جب یہ سمجھنے جاتے ہیں تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو لہذا یہ تو کوئی عقل مند آدمی تسلیم کرے گا نہیں، اس قسم کا نہ مذہب یہ بتائے گا نہ مذہب. تو اب اس لیے یہ فقہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہم اپنی منمانی اپنی مرضی کے مطابق جو حدیثوں کو تلاش کر کر کے اپنے فائدے کے لیے اپنی سہولت کے لیے لاتے ہیں، یہ فقہ والے تو اس کو مانیں گے نہیں، اس وجہ سے یہ مخالفت کرتے ہیں. اور شیعوں کا تو خیر معاملہ یہ لگے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو ان کا مذہب کی بنیاد اگر تقیہ ہو اور فرض ہو تقیہ، تو جس مذہب میں جھوٹ بولنا فرض ہو جائے وہ مذہب کہتا ہوگا، سمجھ لیجیے. تو انہوں نے فرض پر بنیاد رکھی، سارا مذہب غلط، فرض پر جتنی حدیثیں لائے سب جھوٹی. ایسی ایسا ایک ایک راوی ہے کہ امام مسلم نے اپنے خطبے میں ان کے نام لکھ کر کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے تو ستر ہزار حدیثیں جھوٹی کر کے سنائی تھی اپنے استاد کو، ایک نے کہا کہ میں نے 10,000 سنائی تھی. تو اتنی حدیثیں گڑ گڑ کر کے انہوں نے ایک مجموعہ تیار کر لیا اور کافی نام سے، بس وہ کافی جو ہے وہ ان کا خزانہ ہے. اگر آپ اس کے مسئلے سن لیں گے تو تعجب ہو جائے گا آپ کو، بس کافی میں کیا مسئلہ لکھا ہوا تھا. دیکھیے یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ قلتین دو مٹکے پانی، اتنا بڑا گڑھا ہو گھر میں کہ جس میں دو مٹکے پانی آ جائے یہ کبھی ناپاک نہیں ہوگا. یہ کبھی ناپاک قلتین اس کو کہتے ہیں کہ دو مٹکے، قلہ کے معنی عربی میں مٹکا، تو قلتین دو مٹکا، جو دو مٹکے کا گڑھا کوئی ہو اس میں پانی بھرا ہوا ہو تو اس میں اگر کچھ بھی ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. چلیے ہو گیا. اب اس کے متعلق اس کافی میں دو مسئلے لکھے ہیں. لکھا ہے کہ اگر کتا اس میں سے پانی پی جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کتا اس میں پیشاب کر دے گا تو پاک رہے گا. اور دلیل لکھی ہے کہ وہ پیشاب کرنے سے کم نہیں ہوا، وہ تو بڑھ گیا. جب کم ہوتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے، اور پی لیا تو کم ہو گیا، اسے ناپاک ہو گیا. تو یہ ہے کہ اور ایک دفعہ وہ جعفری ہے تو وہاں پہ پٹنہ پہ ایک تحفہ حنفیہ بن کرتا تھا، یہ انگریز مقلدوں کے خلاف ایک تحفہ حنفیہ مہاباد ایک رسالہ تھا. اس میں انہوں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ آپ لوگوں نے انچیوں نے تھوک سے استنجا جائز کیا ہے. تھوک سے استنجا لکھا، تھوک سے استنجا جائز ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اپنا کافی نہ ہو تو دوسرے سے لگوا لو گے، کیا کرو گے؟ اس قسم کے مسائل ہیں کہ جو یہ جس کا نام سے جعفری رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی ایک صاحب نے لکھا ہے، واقعی قابل عزیز ہے، میرے خیال سے تو اس کو چھپا دیا جائے. پنجاب میں ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے فقہ جعفریہ کیا ہے ایک کتاب کا تیار کیا. گورنمنٹ ان کو اریسٹ کر لیا، اریسٹ کر کے ان کو بند کر دیا حوالہ. انہوں نے کہا تھا کہ جرم میرا کورٹ میں آؤ
اگر ایک حوالہ بھی کوئی اس میں غلط شیعہ ثابت کر دیں تو پھر مجھے جیل کر دیجیے، جو چاہیے کیس کر دیجیے، اور اگر اس میں کوئی حوالہ میرا غلط نہیں، میں سب شیعوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، تو پھر میرا جرم بتاؤ. بولے کہ ایک مہینہ مجھے حوالات میں رکھا، ایک شیعہ کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی ایک مسئلہ غلط آ کے بتاتا. سارے ان کے مسئلے تھے جو میں نے لکھے تھے، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو وہ ابھی اس کا فوٹو اسٹیٹ میرے پاس آیا ہے، تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو تو اذیت ہوگی، تو ان شاء اللہ اس سے شائع کر دیں گے کہ یہ ہے سکشن. تو یہ مطالبے جو ہیں یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھو، ہم ان کے لیے بھی کوئی دشمنی کی بات نہیں. احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اپنے ذاتی معاملات، جیسے شیعہ آج بھی نماز اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی ان سے کہتے ہیں تم ہماری طرح نماز پڑھو. وہ نکاح اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ تم نکاح، اب بھی کوئی نہیں ان سے کہتا ہے. وہ نماز اپنی سی پڑھتے ہیں، روزہ اپنا سا رکھتے ہیں، سحری کا وقت ان کا الگ ہے، افطار کا وقت الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، ان کی مسجدیں الگ ہیں، ان کا تقیہ اور سب کچھ الگ ہے. تو ہم تو ان کو نہیں، تو یہ ان کے ذاتی مت پرسنل، تو اپنے ذاتی معاملات میں تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو ہماری گفتگو اس میں ہے کہ یہ پرسنل لا عبادات کی بات نہیں، سارے معاملات جتنے کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، قاضی جن کو معاملات کے فیصلے کرتے ہیں، ان میں تمہیں فقہ حنفی پر کو نافذ کرنا ہوگا اور فقہ حنفی پر عمل کرنا ہوگا. آج جو تعزیرات کے تمہارے انگریزوں کے قانون بنے ہوئے ہیں، ججوں کو پڑھائے جاتے ہیں، جج ان پر عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فقہ حنفی پر عمل کرنا ہوگا، نافذ کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفی وہ صدیوں تک، تقریباً 900 برس تک ساری دنیا میں سارے قاضیوں کا معمول رہی کہ سارے جج انہیں پر فیصلہ دیتے رہے. تو اتنے زمانے تک دنیا کا کوئی قانون بھی معمول دے نہیں رہا ہے جتنی فقہ حنفی معمول رہی، کہ 900 برس تک ساری دنیا اسلام میں اس پر قاضی فیصلے کرتے رہے. تو یہ ترقی کا آزمایا ہوا قانون ہے اور پورا زندگی کو کفیل ہے، ساری زندگی کے مسائل اس میں موجود ہیں. اس اعتبار سے فقہ حنفی کو نافذ کرنا آسان بھی ہے اور تمام فقہ حنفی کے ماننے والوں کے لیے مطالبہ بھی ان کا جائز مطالبہ ہے. اکثریت جب ہماری فقہ کی ہے تو وہ اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، حکومت کے لیے آسان بھی ہے اور قاضیوں کے لیے آسان بھی. تو اب وہ لوگ وہی جیسے ہمارے مولانا زمین نعیم صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ملا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو بھائی، الحمدللہ کہ نہ ہم حکومت میں جانا چاہتے ہیں، ہماری یہ سنی تحریک کے اکثر علماء جو ہیں وہ نہ سیاست میں جانا چاہتے ہیں، نہ ہم، نہ جیسے مولانا رفیع صاحب بیٹھے ہیں، میں نہ سیاست سے ہمیں کوئی تعلق، نہ کبھی ہم سیاست کے نہ کبھی امیدوار بنیں گے نہ کبھی بنیں، ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں دنیا کو کوئی مفاد نہیں، ہم خالص دین کی خاطر یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمیں قاضی بناؤ، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ابھی حاکم مسلمان بن جائے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم حاکم بن جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو حاکم بناؤ وہ مسلمان ہوں، وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہوں، قرآن و حدیث کے مسائل سمجھیں اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کریں. تو ان کو تم مسلمان بنا دو، ایسا مسلمان کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم ہم کو حاکم بنا دو، ہم بالکل حاکم بننا نہیں چاہتے. تو لہذا یہ صحیح مطالبہ ہے اور یہی پبلک کے ساتھ انصاف ہوگا اور یہی حق ہوگا اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ ہوگا. تو یہی مطالبہ ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے ابھی یہ تحریک شروع کی ہے. مگر ہر تحریک ظاہر بات ہے کہ پہلے دن تو وہ کامیاب نہیں ہو جاتی ہے، ہمت کی جائے تو تائید غیبی ہوتی ہے. الحمدللہ کہ ہم تو گوشہ نشینوں نے، چند گوشہ نشین ہیں کہ جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا ہے، وہ فتوے والے ہی جانتے ہیں، بتا گئے ہمارے پاس نہ کوئی باہر نہ ہم جلسوں میں جا کے تقریریں کر. تو یہ چند لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، تو ابھی آپ حضرات اس میں تائید میں ہمارے ساتھ آئیں، کل انشاءاللہ العزیز اس لالو کیس میں ہزاروں کا مجمع بھی ہوگا. تو اس لیے ہم آپ سے یہ امید ہی
اللهم لا تصلوا على النبي اي ولدنا من صلى عليه وسلم تقينا اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا تو ٹھیک نہیں رہتی ہے تقریر کو اتنا لوگوں کو چھوڑ رکھی ہے محلے کا معاملہ تو ہم گھر بچے بنا کر آپ کو منع کرتے ہیں رات کے نہیں کرنا لائف محلے کا معاملہ تو میں آگے آپ اس وقت کوئی خاص موضوع پر تو میں تقریر نہیں کروں گا بلکہ ابھی جو تقریریں ہوئی ہیں ان میں ایسی باتیں ہیں کہ ہماری مجالس میں لوگ جو آتے ہیں وہ سب معتقد ہی نہیں آتے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ بھی آتے ہیں کہ جو تنقید کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ ابھی نہیں کریں گے کل کریں گے. ایسا آپ کو فلاں صاحب یہ کہہ گئے اور فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا. تو میں ان تقریروں میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کے دلائل ہمارے مقررین نہیں بتائے, ان میں سے دو ایک کی میں دلیلیں بیان کیے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ہوا کل کے ان کو یہ نہیں کرے گا. کچھ مطلب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم روح کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا اختیارات دیے ہیں اور ہم ان سے کیا لے سکتے ہیں, ہمیں کیا دے سکتے ہیں. بخاری کی سب سے ظاہر بات ہے کہ اصح الکتب اللہ کتاب اللہ البخاری, کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے زمین میں موجود ہے وہ بخاری شریف ہے. یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب کتاب اللہ البخاری, اللہ کی کتابوں کے بعد کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اس بخاری میں بالکل شروع میں حدیث ہے, ان میں فرمایا اللہ یوتی و انما القاسم, اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ. تو ہر عقل والا یہ سمجھے گا کہ دو جملے تھے, ایک تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں اللہ دیتا ہے اور ایک اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بانٹتا ہوں. اس میں کوئی چیز کی قید نہیں لگائی کہ کیا اللہ دیتا ہے کیا میں بانٹتا ہوں, یہ کوئی تذکرہ نہیں, ان کوئی تذکرہ نہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے بانٹتا ہوں. اگر اس میں کوئی قید لگانا ہوتی تو پھر فرماتے کہ یہ اللہ دیتا ہے یہ میں بانٹتا ہوں, یہاں کوئی قید نہیں لگائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والا تو اللہ ہے اور بانٹنے والے جناب محمد رسول اللہ. یہ حدیث بالکل مطمئن ہے, اس اعتبار سے لوگوں کو کچھ نہیں ملا. سنگتا بخاری نے یہ حدیث کو کتاب العلم میں نقل کی ہے. تو کتاب العلم شروع سے شروع میں ہے, ان کا کتاب العلم میں نقل کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہے کے بارے میں ہے کہ اللہ دیتا ہے اور رسول بانٹتے ہیں, اور چیزوں کے بارے میں نہیں. ہم کو بات ٹھیک ہے تمہاری, اچھا ایک کام کرو, اتنا تو مان لو کہ ایک چیز تو اللہ کے رسول دیتے ہیں علم. تم تو کہتے ہو سب چیز رسول سے مانگنا شرک ہے, تو ایک تو تم نے مان لیا کہ صاحب علم اللہ کے رسول دے دیتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہو گے کہ اللہ شاید علم ہی دیتا بھی ہے. اللہ رسول کو قید لگائی نہیں تھی, تو تم اگر اس میں قید لگاتے ہو کہ علم اللہ کے رسول صرف علم دے سکتے ہیں تو وہاں بھی کہو گے شاید اللہ علم ہی دے سکتا ہوگا. یہ دونوں جہالتیں ہیں. بات وہی ہے کہ جب بخاری نے کوئی قید نہیں لگائی اور اللہ کے رسول نے کوئی قید نہیں لگائی تو جو دیتا ہے وہ دیتا اللہ ہے مگر بانٹتے ہیں اللہ کے رسول. اب ہم بتاتے ہیں کہ اسی بخاری میں اور بھی دیکھ لو. نہیں, بخاری میں اور بھی تو ہے, اسی بخاری میں دوسری جگہ بھی تو ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اتی تو یہ بخاری کے الفاظ ہیں, اتی تو مپاتی ہی لڑ دے مپاتی ہے خزائن لڑ دے اور وہ بھی اب کی یدی, میرے پاس زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی. بھائی تو اب یہ اللہ نے, کوئی کھوٹے عقل والا ہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے خزانوں کی چابیاں تو دے دی تھی, کہہ دیا تو میں اس کو کھولنا نہ مت. یہ تو ظاہر نہیں کہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب یہ اختیار دیے کہ فرماتے ہیں کہ سارے خزائن اللہ, الف لام زمین پر خزائن خزانے کی جمع ہے, زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ میرے پاس لائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا, ایک ذرہ ذرہ اللہ دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا, مگر بانٹنے والے ہیں جناب محمد رسول اللہ, بانٹتے وہ ہیں. تو دیتا اللہ ہے اور بانٹتے ہیں اللہ کے رسول. تو ہمارے سارے خزائن اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے. جب یہ تو بخاری کی جو حدیث ہے, اب ذرا مسلم میں تو آئیے کہ وہاں کیا ہے, کہ مسلم شریف کا معاملہ ہے. رات کا وقت ہے ایک دن, اور ایک حضرت ربیعہ حضور کے خادم ہیں, وہ رات کو وضو کا پانی یہ سب مسواک وغیرہ جیسے خدام ہوتے ہیں, کوئی خادم رہتا تھا کبھی کوئی, تو وہ حضور اٹھے حاجت کے لیے, تو حضور فرماتے سر مانگو. اب آپ پہلے عقل سے سوچئے کہ کوئی بھی آدمی, اور ابھی رسول جی رات تو بہت بلند والا, کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو توہین کے مقام پر کبھی نہیں پیش کرتا ہے.
کوئی آگے نہیں پیش کرے گا ایسے جگہ میں جہاں اس کی توہین ہو جائے. مطلب میں ہوں, اگر میں کوئی چیز دے نہیں سکتا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی میں اصل 5 روپے کسی کو دے سکتا ہوں, تو یہ نہیں کہوں گا کہ جتنے چاہو سے مانگ لوں, اس لیے اگر اس نے مجھے 100 مانگے تو میں گھر دوں گا. تو آدمی جو دے سکے گا اسی کے دینے کی تو کہے گا کہ یہ مانگ لو, اور اس سے زیادہ کی اگر کہے گا تو پھر توہین کا معاملہ, اگر اس نے کہیں زیادہ مانگ لی توہین ہوگی. تو قید نہیں لگائی, سمجھتا مانگ لو, کیا مانگ لو, دنیا مانگو, آخرت مانگو, کتنی مانگو, کوئی قید نہیں, کچھ نہیں, بس مانگو. تو اب ظاہر بات ہے کہ نبوت ایک ایسا اعزازی مرتبہ, وہ بھی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المرسلین, اپنے آپ کو مقام احانت میں تو کمی میں رکھیں گے کہ اگر امتی کوئی ایسی چیز مانگ لے جو میں نہ دے سکوں تو پھر تو ظاہر بات کمی ہو جائے گی. تو پھر اللہ کے رسول کو قید نہیں لگاتے, نہیں کوئی شرط نہیں لگاتے, سمجھ سال مانگو. وہ صحابی بھی کیا مانگتے, تو آپ لب دیکھیے مسلم شریف سے فرماتے انی اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں آپ سے مانگتا ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اسألک, آپ سے مانگتا ہوں. اب کیا مانگتا ہوں, آپ کے ساتھ جنت میں رہنا مانگتا ہوں. جنت مانگتا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں, اور جنت میں بھی وہ طبقہ مانگتا ہوں جہاں بتاتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مانگ, انہوں نے کہا کہ جنت آپ سے مانگتا ہوں, اسالو کا, یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, میں نے کہا دیتا تو اللہ ہی ہے, مگر فرمایا کرتے اسالو کا, آپ سے مانگتا ہوں, اور مرافقتا کا پھر جنت, آپ کے ساتھ رہنا جنت میں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ یہ شرک کی باتیں کیوں کر رہے ہو, میں کیا دیتا ہوں, مجھے دینے میں کہا جنت دینے کا معاملہ میرے ہاتھ میں, تھوڑی اللہ دے گا, تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو. مگر اللہ کے رسول کچھ نہیں فرماتے, کیا فرماتے, اب غیر ذلك, ارے اور بھی کچھ, اب غیر ذلك اور کچھ. تو وہ آپ کہتے ہیں بتا, یا رسول اللہ میں نے تو یہ مقصد تھا کہہ دیا, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں جنت آپ سے مانتا ہوں, بس آتا, بس میرا جو مقصد تھا وہ تو میں نے کہہ دیا. تو سمجھتے جاؤ کہ تمہیں دے دی. یہ تو مسلم کی حدیث تھی. یہاں کوئی میں نے جو پہلے تمہیں میں کہا تھا کہ جب کوئی شخص کہہ دے کہ جو چاہو مانگ لو, تو سب اس دینے کا اختیار ہوگا جب ہی کہے گا, اور جب دینے کا اختیار نہیں ہوگا تو کہے گا تو توہین کی جگہ ہو جائے گی. شیخ محمد دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح معتبر اللمات میں فرماتے ہیں, اب اطلاق سوال کہ تقید بچیزے نہ کر, حضور نے یہ فرمایا کہ مانگو, یہ نہیں کہا کہ کیا مانگو, کوئی چیز کا نام نہیں لیا, بلکہ یہ فرمایا کہ مانگو. مطلقاً مانگنے کی بات کہنے کو, اختیار دینے کو, کہ جو مانگو اور قید کوئی نہیں لگائی, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا در دست ہو, ہر چراغ ہر سے پہن, ہر چراغ پہن بے دہن بھیج نہیں ڈالا. اس مطلقاً بات فرمانے سے کہ مانگ لو تو قید نہیں لگائی, اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام نعمتیں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہیں, جس کو جو چاہے وہ دے دے, یہ تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا. ہر کرا پہن, ہر سے نہیں پہن, جو دینا چاہیں, جس کو دینا چاہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ جس کو چاہیں دے دے. تو یہ تو ہیں حدیثیں جناب, یہ بخاری اور مسلم کی دونوں حدیثیں ہیں. تو پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں اللہ کا رسول کچھ نہیں دے سکتا ہے, تو یہ اس کی گمراہی کے سوا اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مگر آپ ذرا اس سے بہترین ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے ایک واقعہ سنایا ہے, اور بس وہ باتیں ابھی کیا عجیب و غریب. حضور کی خدمت میں ساتھی آئے, حالت مند تھے, بھوکے تھے بےچارے, تو جیسے غلے کے غربت کا زمانہ تھا, تو انہوں نے آ کر کہیں کہ یا رسول اللہ احمی, کہ اللہ کے رسول مجھے سوار کر دیجیے, یعنی سواری دے دیجیے, میرے پاس سواری نہیں. تو حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ تمام محدثین نے تم نے تذکراؤں لکھا ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے, مطلب فقط مسئلہ نہیں ہے, تو خاموش رہتے تھے, نہیں دوں گا یہ کبھی نہیں کہتے تھے. یہ تو حضور نے کہتے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, آپ سے جس نے مانگا اس نے کبھی نہیں سنا ہی نہیں ہے, حضور نے کبھی کسی سے کہا ہی نہیں کہ میں تجھے نہیں دوں گا. بلکہ محدثین تو لکھتے ہیں کہ نہیں, یہ لفظ نہیں جو ہے
اگر کلمے میں لا الہ الا اللہ لا کے معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہتے ہیں اگر کلمے میں لا نہ آتا تو اللہ کے رسول نہیں کا لفظ ہی بولتے نہیں کبھی، وہ صرف کلمے میں بولا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر یہ کلمہ نہ پڑھنا ہوتا تو پھر لا نہیں دوں گا نہیں کا لفظ ہی حضور کے زبان سے آتا، اس لیے کبھی کسی کو نہیں تو فرماتے نہیں تھے، تو نہیں دینا ہوتا تو خاموش ہو جاتے تھے. سمجھدار جو پرانے صحابہ کرام تھے وہ سمجھ لیتے تھے، ان کا منشا نہیں کہ ٹیچر نہیں پڑھتے تھے، جو نئے آرام بدو جو آتے تھے وہ تو اپنے مطلب تھا، جب حضور نے کوئی نہیں بولا کیسے بولے یار سن رہا ہمیں تو وہ مجھے سواری دے دیجیے، تو اب وہ کہا پھر وہ خاموش رہے. تو جب تھوڑی دیر پھر بھی حضور نے پوچھا تو انہوں نے پھر تیسری جگہ کہہ دیا یار سن رہا ہمیں دے دیجیے، حضور نے فرمایا سن ماشاء اللہ جو چاہے مان لو. تو وہ جو ان سے اثر ربیع کا فرمایا تھا یہاں ان سے کہا تھا جو چاہو مانگو، کیا اونٹ مانگنے اور اونٹ کا غلہ مانگنے آپ جو چاہو مانگو سر مانگے، یہاں آسام لگ کے دے جو چاہو مانگو، وہاں تو خالی سل تھا مانگو اور یہاں فرمایا جو چاہو مانگو. انہوں نے پھر وہی کہا کہ سل یا رسول اللہ ہمیں ان سے اونٹ دے دیجیے، تو انہوں نے جنت مانگی انہوں نے پھر وہی مانگ لیا کہ وہ اونٹ دے دیجیے. حضور نے فرمایا ایک اس مرد کی عقل کو دیکھو اور ہم تمہیں ایک عورت کی عقل کا پتا سناتے ہیں. حضور نے سنا ایک عورت کی عقل کو دیکھو ایک مرد کی عقل کو دیکھو، میں نے اس سے کہا کہ اچھا جو چاہے مانگ لے تو اس نے مانگا ہوں اور ایک عورت کی بات سنو کہ اس نے کیا مانگا. تو حضور نے واقعہ سنا سمجھا ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تو قرآن میں جگہ جگہ بہت ہے نا، بات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم سب اپنی قوم کو اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے اور تم چل دو اور تم دریا نیے کے پیچھے چلے جاؤ گے اور پھر ہم راستہ اپنے بنا دیں گے، پھر ہم پیچھے سے آ جاؤں تو ڈبو دیں گے. یہ سب اللہ تو رات میں ان سب کو لے کے چلنا تھا، رات میں موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے چلے. اب یہ تو تھا اندیشہ کہ اگر فرعونیوں کو پتا چل گیا تو وہ پیچھا کریں گے، تو اب سامنے جا رہے ہیں کی طرف جا رہے ہیں اور رات میں سب کو اپنے پورے خاندان پورے قوم کو بنی اسرائیل کو لاکھوں کی تعداد تھی تھوڑے تھوڑے تھے اتنوں کو لے کے چلنا ہے. جب قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ایک بات تو بڑی غلطی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم یہ دیا تھا کہ میں جب یہاں سے چلوں تو یوسف علیہ السلام کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت اس میں سے نکال کے ساتھ لیتے ہوں، وہ تو نکالا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا حکم سنا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کر تابوت میں جتنا ان کا جس میں اچھا رکھا ہے وہ نکال لینا یہاں سے، تو یہ ہم نے کیا نہیں، اب جلدی نکالنا ہے. اب ادھر ڈر لگا ہوا کہ فرعون نہ آ جائے اور ادھر اور یہ موسیٰ علیہ السلام پتہ ہی نہیں قبر ان کی کہاں ہے، اب بڑی پریشانی ہو گئی کہ قبر بھی معلوم نہیں ہے کہاں ہے اور نکالنا ہوا ہے اللہ کا حکم بھی ہے اور ادھر ڈر بھی ہے پھر ان کا فرعون جلدی سے سب سے پوچھا آپ نے ابھی کسی کو معلوم کسی کو متحرک کہتا مجھے نہیں معلوم کسی کوئی بتا تھا نہیں. ایک بوڑھی موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی وہ میرا مجھے معلوم ہے، میرا شرط یہ ہے کہ میں بتا تو تمہیں دوں گی مگر جو مانگوں گی وہ تم مجھے دے دوں گی، جو مانگوں گی وہ تم دے دو گے میں تمہیں بتا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کو تو اس وقت مان رہا تھا بڑا مشکل تھا کہ اب دیر کرنے کا وقت نہیں ہے، تو انہوں نے وعدہ کر دیا کہ جو مانگو گی دے دوں گا تم جلدی بتا دوں. ڈر لگ ہم لاکھ رہی انہوں نے فرماتے اس نے جا کے خبر دکھا دی ہے جلدی سے کھولا تابوت میں تو نکال لیا ان کے تابوت سے نکالا کر لیے گئے دریا میں راستے بن گئے یہ تو چلے گئے فرعون کی کیا ہے ڈبو دیا گیا. اب جب پہنچ گئے اطمینان ہو گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی کو بلایا کہتے ہیں بھائی تم نے وعدہ کرایا تھا مجھ سے تم مانگو کیا مانگتی مانگو جو تمہیں مانگنا. انہوں نے بوڑھی نے یہ کہا کہ انہیں اصلوں کا مدافع کرتا کافی جنت میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا اور آپ سے مانگتی ہوں آپ سے مانگتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی. تو موسیٰ علیہ السلام اٹھا گیا موسیٰ علیہ السلام جلال والے نزدیک ہیں ان کو غصہ اس بات کا نہیں آیا تو کہہ جائے گا کہ بابو جنت مانگی تھی تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا جیسے وعدہ ہی کرا دیا تھا. انہیں غصہ اس بات سے آ گیا کہ معمولی بوڑھی اس درجے کو مانگ رہی جہاں میں رہوں گا میرے ساتھ جنت میں رہنے کی بات کر رہی تو میں نبی والی جنت میں ہوں گا جب امتی والی جنت میں میں اپنے ساتھ اسے کہتے رکھوں گا یہ بات تھی غصے کی موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ نہیں تھی معاملہ بننا میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اس لیے کہ بھائی ایک خادم ہو یہ بادشاہ رکھا تھا اسے مجھے کہا رکھا تھا ایک محل میں رہتا ہوں وہی محل میں رہتا اسی محل میں بادشاہ رہتا اسی مجھ کے نوکر بھی رہتے کہے گا تو یہ درجہ اپنا اپنا بادشاہ کا درجہ بادشاہ کا خادم کا درجہ. تو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے گی تو وہ اپنے درجے پر رہے گی موسیٰ علیہ السلام اپنے درجے پر میں توجہ نہیں فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو جلا لگیا. ابھی بات تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ سارا واقعہ حضور کے زبان سنا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہی کہ موسیٰ تم اس کو دے دو یعنی آپ آگرہ دیکھیے شروع سے، اس نے بوڑھی نے کہا تھا کہ میں آپ سے جو مانگوں گی دوں، ایک موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو دوں گا، پھر اس نے مانگا کہ آپ سے جنت مانگتی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم کس کو دے دو، تمہاری کوئی کمی نہیں ہوگی، تو اللہ نے کہا کہ تم دے دو، تو موسیٰ علیہ السلام دے دیا. تو چار باتیں ایسی تھیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ شرک ہے وہ چار شرک پہ تھے موجود تھے. یعنی پہلے تو وہی شرک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ چار بوڑھی کے نے کہا کہ میں آپ سے جو مانگوں گی آپ دے دو گے، موسیٰ علیہ السلام کہتے اس میں جلالی نبی سب جا شرک کی بات کیوں کر رہی، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، وعدہ کر لیا. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ آپ سے جنت مانگتی ہوں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کہ میں جنت کیوں لوں گا، اور پھر اللہ نے بھی فرما دیا کہ تم دے دو، یہ نہیں فرمایا کہ میں دے دوں گا، فرمایا کہ تم دے دو. اتنی سب باتیں ہوگی فرمایا کہ دیکھو یہ ہوا بات، میں نے کہا کہ جو چاہ مانگو گی اس بندہ خدا نے اونٹ مانگا، اور اس بوڑھی نے کہا تھا کہ جو مانگو گی دیکھو گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مانگ لو تو میں جنت مانگ لوں. وہ عورت کی عقل تھی اور یہ مرد کی عقل ہے. ارے جب میں نے کہا تھا جو چاہو مانگ لو تو یہ جنت مانگتا تو جنت دے دیتا، دنیا مانگتا تو جنت دے دیتا، سب کچھ دے دیتا. تو یہ ہے وہ اختیارات کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیے. لہٰذا دو جگہ کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ اختیارات دیے. اب یہ عقل کی کوتاہی ہے، تو اپنی عقل کی کوتاہی سے بات ہوئی کہ جب نبی کو اس مرتبے پر لے آئے کہ اپنا جیسا کرا دے دیا، جب اپنا جیسا انسان کرا دے دیا تو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہوں. ساری بنیادی خرابی جو ہے کہ انہوں نے نبی کا مرتبہ گھٹا گھٹا کر اپنے برابر جگہ سے لیا، اس وجہ سے اب انہیں پتہ ہے نبی اور کمالات نبی کا انہیں یقین آتا نہیں. اور جب تک کہ نبی کو اپنے برابری سے نکال کر اور سید المرسلین کے مرتبے پر نہیں رکھیں گے، جب تک ان کمالات کا پتہ نہیں چل سکتا، ان کمالات کی یقین ہو نہیں سکتا. تو بات یہی ہے کہ ہم کو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور بار بار خدا ہو جائے تو اس کا مختصر اللہ کے بعد اگر رحمت والا ہے تو وہ ہے ہمارا بچنا صلی اللہ تعالیٰ. یہ بات یہ تو ایک بات تھی جو میں نے کبھی تقریروں میں آئی تھی. دوسری ایک بات جو آئی تھی وہ آئی تھی کہ حکم ہم سے قریب ہے تو ہم لوگوں کو اس سے بہت کی وکالت ہوئی. میں ویسے تو میں بتا دوں قرآن میں ہے، قرآن سے بتا ان نبی اولاد المؤمنین من انفسہم. قرآن کیا ہے؟ نبی مسلمانوں کی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے جا سے زیادہ قریب ہیں. یہ ورید یہاں رگے ہوتی ہے جان کی رگے جس پہ دھان کر رہا ہوں، تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مومن کے اس کے رگے جا سے زیادہ قریب ہیں. مگر اللہ رسول کے لیے فرماتا ہے النبی اولاد المؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یہ ترجمہ خالی میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ دیوبند کے بانی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی خاتم نانوتوی کا، ان کی کتاب توفیق الناس میں اس آیت کا یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے قریب تر ہے. یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اچھا صاحب، اب جب نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے تو پہلے تو اس آیت میں بڑا عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فرماتا ہے النبی اولاد بالمؤمنین، مومن سے کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہ انسان نے فرمایا مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جو مومن ہے وہ تو سمجھے گا مجھ سے قریب ہے، بٹ جو ابھی سمجھتا وہ مومن ہے نہیں. صحیح بات ہے، جو قریب مانے گا وہ تو مومن میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومن ان سے قریب بتاتا ہے، اور جو اپنے سے قریب نہیں سمجھتا وہ مومن ہو جائے گا، وہ اپنے آنکھوں کو داخل نہیں لگتا مومن میں. تب ہم کیا کریں گے؟ تم اپنے آنکھیں کاری ہو جاؤ تو ہمارے پاس چلا جائے، ورنہ قرآن کا لگتا ہی تھا. مگر آپ ذرا دیکھیے کہ شفا جو ہے بڑی مستند کتابوں میں خالی آیا رحمتہ اللہ حدیث میں ایسے پائے کے محدث ہیں کہ حدیث پر مانا پر گفتگو کرتے کرتے نبی ہوا ہے یہ فلاں کہتے کالا کھائی کالی نے یہ کہا. وہ خالی کی بات انتہا ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کسی حدیث کے مطلب پر بتا دیا کہ خالی آیا ہے ان کی کتابیں شفا چاہیے اور اردو میں بھی ہو گئی مسلم کتابیں میں. اس شفا میں وہ یہ لکھتے ہیں، یہ ایک بات ہے کتاب گھر میں جائے گا تو کیا کرے گا، تو میں تو قرآن نے کہا ہے قرآن میں کہیں آتا ہوں تو ہمارے یہاں کوئی نہیں رہا اور ہماری ہو گیا. قرآن کا حکم یہ تھا کہ جب آپ گھر میں آؤ تو کل نہیں والا ہے گھر والوں کا سلام کر. اس سلام کی دو صورتیں تھیں، ایک سلام استغفار کہلاتا ہے کہ دروازے پر آؤ تو کھڑے ہو کر کے کہو فلاں گھر والے کا نام لے کے السلام علیکم یا فلاں، تو ایک مرتبہ کہہ کے ذرا خاموش ہو جاؤ. اگر اس کو بلانا ہوگا تو وہ پردہ کرا لے کے آ جائیں گے، یہ اجازت لینے کے لیے سلام ہوتا ہے. اگر جواب نہ آئے تو پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ کہو، ایسے تین مرتبہ کہو، اگر جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ. کیا مطلب یا تو گھر میں نہیں یا بلانا، یہ سیدھا نہیں. دوسری صورت یہ گھر میں چلے جاؤ
تو جب کسی کے دفنے کرنے آئے یا اپنے رشتے دار کرنے تو جب آؤ تو ماں کو السلام علیکم, تو آنے والے کو سلام, اور کسی کا گھر سے نکلو تو سلام کر کے. ہمارے یہاں بیوی کو بچوں کو سلام کرنے کا رواج ہوگا. اب نے فرمایا کہ جو گھر سے السلام علیکم کہہ کے اپنے بیوی بچوں کو نکلے گا یہ سلام سلامتی رہے گا جب تک موقع نہیں آئے گا, جب تک موت کر نہیں آئے گا تب تک بچے کھانے جائیں گے. تو اس لیے کہہ کے نکلو, چاہے بیوی ہو یا بچے ہو, کوئی نہیں ہو, جانے والے کا کام یہ ہے کہ السلام علیکم کہہ کے جائے گا اور آنے والے کا کام یہ تو کہے گا السلام علیکم. یہ بتا پا میں وہ یہ تو گفتگو کرنے بات کہیں سماتے کہ گھر خالی ہو تو کیا کرے, گھر میں بند تالا تالا کھول بند ہوا تو کیا کرے, اب کیا کرے, کوئی گھر نہیں تو انہوں نے کہا کہ سلیم والا سلام کرو سلام والا کہ خالی جلنے اور رسول کو سلام کرو. مجھے آنے سارے شاید دیوبندی بھی ان کو مانتے, ان کی کتاب جیسے اکبر امام آدمی کی, جو ہمارے امام آدمی کی لکھنی اکیلے کتاب ہے کیسے اکبر, اس کی شرح ہے کیسے اکبر ملا نے کاری کی ہے, اس کو وہ لوگ پیش نہیں کرتے ہمارے سامنے, ان کو سب کو مانتے. تو ملا نے کاری کی شفا کی شرح دی, کسی شفا کی کرے تو شرح میں کس لگے تو جس سے جاتے ہیں بات کیا ہے کہ خالی گھر میں یہ بدائے کو اپنے نبی کو سلام کرنے کو خالی نے کیوں کہہ دیا, ایسا کیوں کہا, انہوں نے اس کی دلیل لکھی. فرماتے اسلام کس لیے انہوں نے کہا ہے, کس لیے کہ حضور کی روح مبارک ہر مومن کے بھرے رہتی ہے, اس وجہ سے جب گھر میں خالی آئے گا تو پہلے السلام علیکم رسول اللہ, روح مبارک کی دین سے اہل اسلام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر رہتی ہے, وہاں کی کوئی بات ہے کہ مسلمان کے گھر میں رہتی ہے اور جو روح اپنے گھر میں جانتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو میں نے وہاں بتایا وہ کہ سب یہیں سے دے دیا تھا, انہوں نے امام ہو کے گیا تھا, امام ہو گیا تھا, سچا میں نے کسی بات تک نہیں مان کیا تھا, جو ہمارے مدرسے کے مدرس انہوں نے ایسی کہی ہے, شفا کی کمان نہیں ہوتا, ریاست کی کمان نہیں ہے, تو ابھی سی نہیں کی جائے سب سے بچے, انہوں نے کہا کہ میں سے کرنے لگتا اچھا تم کا کل کو چکا جائے بولے بھائی شفا کا مان رہا ہے کہ مان ہم گاؤں کیا بتا بولی کتاب کیا کتاب میں بتاؤں کچھ نہیں ہے, وہ کرواتے ہیں جب مجھے جاؤ اگر مسجد میں کوئی نہ ہو پسند نہیں والا نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں آؤ مسجد میں کوئی نہ ہو پسند نہیں پسند کیا تو بہت یہ اللہ کے رسول نے خود بھی آیا تھا, تو بہت مسجد میں کوئی نہیں تھا تو مسجد میں گیا تھا اللہ نے کہا گھر کا کسی کو تیار کرتے ہوئے گھر میں آؤ تو اللہ کے رسول کا سلام کرو, تو یہ ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ مومن کو اتنی قریب ہے کہ ہمارے گھر سے زیادہ قریب ہے اور ہمارے گھر میں ان کی روحانی کھا رہے ہیں, ہماری مسجدوں میں ان کی روحانی کھا رہے ہیں, ہم ساری مسجدوں میں آئے تو السلام علیکم رسول اللہ کرے, اپنے گھر میں آئے تو السلام علیکم رسول اللہ کرے, تو اس سے زیادہ اور کیا ہے, ابھی تم سیٹم کا تو پوچھنے والے سے دور.